بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے، باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، انہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر آرکائیو بھی موجود ہے، جس میں آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ میں سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام, جن میں لائیو پروگرام کے علاوہ دستاویزی فلمیں, ڈرامہ سیریل, سیاسی تجزیے, مختلف موضوعات پر ویڈیو کلپس اور سیاسی اور سماجی موضوعات پر تجزیے بھی موجود ہیں. اب جب چاہیں ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے. اور سامعین, آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو ریڈیو تہران سے دعائے کمیل کے منظوم ترجمے کا اقتباس بھی آپ سامعین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج بھی انشاءاللہ ہم نشریات کے اختتام پر دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سامعین, اس سے پہلے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں, یہ اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں ہمارے دوسرے پروگرام موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں یا ٹی وی کے پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں, وہاں پہ تازہ ترین خبریں بھی ہماری اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. اور تازہ ترین خبروں کی آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یمن کا بحران صرف یمنی گروہوں کے ذریعے اور سیاسی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے. پاکستان میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد جاری سیاسی ہنگامہ آرائی کے دوران وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات جلدی بھی ہو سکتے ہیں. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے حجاب کے معاملے میں فوری سماعت اور تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا ہے. روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ خارکیف کے علاقے میں واقع شہر ازیوم پر روسی فوج کا کنٹرول ہو گیا ہے. اور عراق کی اہم شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اراکین نے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن کا بحران صرف یمنی گروہوں کے ذریعے اور سیاسی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے. سعودی عرب کی سرکردگی میں یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کی ساتویں برسی کی مناسبت سے اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ ظالم اتحاد کی جانب سے یمنی عوام کے خلاف تباہ کن جنگ اور وحشیانہ جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ایسی حالت میں آٹھویں سال میں داخل ہو رہا ہے کہ اس ملک کو صدی کے سب سے بڑے انسانی المیہ کا سامنا ہے, اور اس جنگ کے براہ راست یا بالواسطہ اثرات عام شہریوں میں جملہ بے گناہ بچوں اور عورتوں پر مرتب ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی یمن کی حیاتی بنیادی تنصیبات, اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی عمارتوں, نیز اقتصادی مراکز کو جار سعودی اتحاد نے پوری طرح تباہ کر دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ان 7 برسوں کے دوران جار سعودی اتحاد نے صرف بمباری اور میزائل حملوں پر ہی اکتفا نہیں کیا, بلکہ یمن کا غیر قانونی اور غیر انسانی محاصرہ کر کے یمنی عوام پر بدترین اقتصادی بحران, جنگ اور شدید ترین محاصرہ مسلط کیا گیا, اور بری بحری فضائی محاصرہ کر کے غذائی اشیاء اور دواؤں تک اس ملک کو محروم رکھا گیا, لیکن ضروریات زندگی کے وسائل تک سے یمنی عوام محروم رہے. ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی اتحاد میں شامل جارے ملکوں کو یورپ و امریکہ کی جانب سے جدید ترین ہتھیار فروخت کر کے بالائے ستم ظریفی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور یورپ و امریکہ نے بین الاقوامی اداروں میں جملہ اقوام متحدہ میں جانبداری کر کے دوہرے معیار کا بھی ثبوت پیش کیا ہے، جس سے انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں تک اڑا دی گئی ہیں۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلامی جمہوری ایران ماضی کی مانند یمن کا محاصرہ ختم کرانے اور اس کے خلاف جنگ بندی نیز مذاکرات کے آغاز کے لیے ہر قسم کی جدت عمل اور کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے، مگر یہ کہ یہ کوشش کسی کی مداخلت کے بغیر اور اقوام متحدہ کے نمائندگی کوششوں کے دائرے میں ہو۔ اور ایران کا خیال ہے کہ یمن کا مسئلہ یمنیوں کی رہنمائی کر کے صرف سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد جاری سیاسی ہنگامہ آرائی کے دوران وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات جلدی بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کے دوران ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جلدی بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن کے پاس ہمارے افراد ہیں تو ہمارے پاس بھی ان کے افراد ہیں، اور اب اپوزیشن اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلی کو ہٹانے کی باتیں بے بنیاد اور محض افواہ ہیں۔ نون لیگ کے جلسے کے بارے میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی جانب سے جلسے کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، اور کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس درمیان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم 27 مارچ کو میرے ساتھ مل کر پیغام دے کہ ہم برائی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ریکارڈ شدہ پیغام میں جو ریڈیو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ اور برائی کے خلاف کھڑے رہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت قوم اور عوام کے خلاف جرم ہو رہا ہے، اور ہم قوم سے درخواست کرتے ہیں کہ 27 مارچ کو باہر نکلیں کیونکہ معاشرہ اسی طرح زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ ارکان قومی اسمبلی کے ضمیر کی قیمتیں لگا رہی ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے حجاب کے معاملے میں فوری سماعت اور تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے حجاب کے معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے کوئی فوری تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی والی بینچ نے سینئر وکیل کے ذریعے جلد سماعت کے لیے کسی تاریخ کو مقرر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ وکیل دیو دت کامٹ نے کرناٹک میں 28 مارچ سے ہونے والے امتحانات کا وعدہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی کچھ طالبات کی درخواستوں کی سماعت کے لیے فہرست بنانے کی درخواست کی تھی۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ خارکف کے علاقے میں واقع شہر ازیوم پر روسی فوج کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ اس درمیان ماسکو نے نیٹو کو خبردار کیا ہے کہ اس جنگ میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ روس کی وزارت دفاع نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی فوج کے 60 ٹھکانوں من جملہ ہیڈ کوارٹر اور دیگر فوجی مراکز اور ہتھیاروں کے گوداموں کو نشانہ بنایا۔ روس کی وزارت دفاع نے اسی طرح اعلان کیا کہ روسی فوج نے کیوف کے جروب میں یوکرین کے S-300 سسٹم کو بھی تباہ کر دیا۔ روسی فوج نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیوف کے قریب واقع شہر ازیوم پر پوری طرح اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ یوکرین میں جنگ بدستور جاری ہے اور یہ جنگ آج 29ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد سے 326 سے زائد ڈرون طیارے، 185 دفاعی سسٹم، 1547 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب کرملن کے ترجمان نے کہا کہ امن فوج یوکرین بھیجنے کا نیٹو کا فیصلہ اجرت پسندانہ اور خطرناک ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ روس اور نیٹو میں ٹکراؤ کے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کرملن کے ترجمان نے یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی میں بیلاروس کی شمولیت کے بارے میں بھی کہا کہ بیلاروس کے صدر نے سلسلے میں خود ہی وضاحت کر دی ہے روسی صدر نے ادھر اعلان کیا کہ فوجی کارروائی کا مقصد یوکرین سے نازیزم رجحان ختم اور اس ملک کو نہتا کرنا ہے۔ روس کے صدر نے اسی طرح خبردار کیا کہ مغربی ملکوں نے ہتھیار بھیجے اور فوجی روانہ کیے تو پورے ملک یوکرین کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا جائے گا۔ مغربی ملکوں خاص طور سے امریکہ نے حالیہ برسوں کے دوران یوکرین کی وسیع فوجی اور اقتصادی مدد کی اور اس ملک میں جنگ شروع ہونے کے بعد بھی ان ممالک نے اپنے پٹھو جنگجوؤں کو روانہ کیا ہے۔ عراق کی اہم شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیٹر کمیٹی کے اراکین نے تازہ ترین سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے صدر گروہ کی جانب سے سیاسی میدان میں منمانی اور خود سرانہ طریقے سے فیصلے کے اعلان کے بعد عراق کی اہم شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیٹر کمیٹی کے اراکین کا اجلاس بلایا گیا، اس لیے کہ صدر گروہ چاہتا ہے کہ صدر اور وزیراعظم دونوں ہی کوارڈینیٹر وفد کی شرکت کے بغیر ہی منتخب کیے جائیں۔ تازہ ترین رپورٹوں اور خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ صدر گروپ نے شیعہ کوارڈینیٹر کمیٹی کے پیش کردہ تمام منصوبوں کی مخالفت کی ہے جو اس نے عراق کو سیاسی تعطل سے نکالنے کے لیے پیش کیے۔ شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی اور صدر گروہ کے درمیان ملک میں حکومت سازی کے تعلق سے کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ عراق میں گزشتہ برس اکتوبر میں پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے تھے، تاہم اس ملک کے سیاسی گروہ اب تک حکومت تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ملک کو سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ صدر گروہ کے دھڑے کے ترجمان نے نجات وطن کے نام سے سیاسی اتحاد کی تشکیل کی بھی خبر دی ہے، جس میں صدر گروہ، اہل سنت کا السیادہ اتحاد اور کردوں کی کرد ڈیموکریٹک پارٹی شامل ہے۔ صدر گروپ نے خبر دی ہے کہ رہبر احمد کو منصب صدارت کے لیے اور جعفر الصدر کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد عراقی پارلیمنٹ میں سنی کرد اور صدر گروپ کے نامزد وزیر اعظم محمد جعفر صدر نے ایک ٹویٹ میں زور دے کر کہا ہے کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم ایک ایسے اتحاد کے نامزد ہیں جو عراق کے تمام طبقات کا نمائندہ ہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے عوام کی نظر میں ایک محبوب اور پسندیدہ حکومت تشکیل دے سکیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں ایک بڑے سیاسی دھڑے کی تشکیل اس لیے اہم ہے کہ آئین کے مطابق اس دھڑے کو حق حاصل ہے کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے نامزد امیدوار کا نام پیش کرے اور پھر نئی حکومت تشکیل دے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ روس سے امریکی سفارتکاروں کی ایک تعداد کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ماسکو میں تعینات متعدد امریکی اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس کی جانب سے اہلکاروں کی فہرست امریکی سفارتی مشن کے سربراہ کو سونپ دی گئی ہے۔ روس کے جوابی اقدام کے بعد امریکہ نے روسی صدر کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اندیا دیا، جس کی روس نے مذمت کی ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ میں روسی مستقل مندوب نے کہا تھا کہ امریکہ نے روس کے 12 سفارتکاروں کو نامطلوب عناصر قرار دے کر ان سے امریکہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں روسی نمائندگی سے روسی سفارتکاروں کے اخراج سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے منشور اور روس کے ساتھ اپنے دو طرفہ سمجھوتے کا کوئی پاس ہو لحاظ نہیں رکھتا۔ افغانستان کے محکمہ ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ جلدی خواف ہرات ریلوے لائن بچھانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ خواف ایران ریلوے لائن در حقیقت ایران اور افغانستان کے مابین نقل و حمل کی بڑی گنجائشوں کا حامل ایک منصوبہ ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق طالبان کی عبوری حکومت میں ریلوے کے سربراہ بخت الرحمان شرافت نے کہا کہ خوف ہرات ریلوے لائن بچھانے اور ماضی میں تیار کیے گئے اسٹیشنوں کی مرمت کا کام جلد ہی شروع کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ایران اور طالبان کے عہدیداروں کے مابین مفاہمت ہو گئی ہے۔ شرافت کا کہنا تھا کہ اس ریلوے لائن کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ریلوے لائن کو مرحلہ عمل تک پہنچانے اور اس کے ذریعے مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کے سلسلے میں ایرانی عہدیداروں کے ساتھ 3 بار مذاکرات ہوئے ہیں۔ خواف ہرات بین الاقوامی ریلوے لائن کے تعلق سے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بھی خصوصی احکامات جاری کر چکے ہیں، جس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹرین جلد ہی حرکت میں آ جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ خواف ہرات ریلوے لائن منصوبہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلا اور دوسرا حصہ ایران میں واقع ہے، جس کی کل مسافت 67 کلومیٹر ہے، اور یہ لائن خوف سے خراسان رضوی صوبے کے شمتے علاقے تک بچھی ہوئی ہے، جبکہ لائن کا تیسرا اور چوتھا حصہ 146 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو شمتیق سے شروع ہو کر ہرات شہر تک جاتی ہے۔ یہ ریلوے لائن ایران کو مرکزی ایشیائی ممالک کے ساتھ جوڑنے کے علاوہ خشکی میں گھرے افغانستان کو آزاد سمندروں اور یورپی منڈیوں تک رسائی بھی فراہم کرتی ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیا جانے والا میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی علاقے سے باہر گرا ہے۔ جاپان کے این ایچ کے نیوز چینل کے حوالے سے اسنا کی رپورٹ کے مطابق جاپان کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیا جانے والا میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی علاقے سے باہر گرا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اعلان کیا کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی جانب اپنا ایک میزائل فائر کیا۔ جاپان کے ساحلی گارڈ کے محکمے نے شمالی کوریا کے اس اقدام کے بعد جاپانی سمندری حدود میں آنے جانے والے بحری جہازوں سے احتیاط سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے شمالی کوریا نے رواں اسی سال کے دوران اپنے میزائل تجربات کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ کشتی رانی کے ایشین چیمپئن مقابلوں میں ایران کی قومی ٹیم نے سونے کے دو تمغے حاصل کر لیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ٹھہرے پانی میں کشتی رانی کے ایشیائی مقابلے جمعرات کے روز تھائی لینڈ پاتایا علاقے میں شروع ہوئے اور ایرانی ٹیم نے پہلے ہی مرحلے میں سونے کے دو تمغے حاصل کر لیے ہیں۔ 1000 میٹر کے مردوں کے سنگل بورڈ مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی محمد نبی رضائی نے تھائی لینڈ، ازبکستان، تاجکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، قزاقستان اور چینی تائپا کے کھلاڑیوں سے سبقت دیتے ہوئے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ ایرانی کھلاڑی علی آقا مرزائی نے بھی ازبکستان، چین تائپا، قزاقستان، قزاقستان، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ واضح ہے تھائی لینڈ میں کشتی رانی کے ایشین چیمپئن شپ کے یہ مقابلے ابھی جاری ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی، دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشندہ ستارے. پروگرام درخشندہ ستارے کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس، جس کے بعد ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام درخشندہ ستارے.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں ہم گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں عرائض پیش کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین، اسلام کے برگزیدہ رہنما گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام 202 ہجری قمری میں شہر سامرہ میں اپنے آبا و اجداد کی طرح فضیلتوں اور کرامتوں کے مرکز میں پیدا ہوئے. آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام ہادی علیہ السلام اور آپ کی مادر گرامی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں، کہ جن کو حدیث، حدیثہ یا سوسن کہتے ہیں. گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام عسکر نام کے ایک محلے میں سکونت پذیر تھے، اس لیے آپ عسکری سے مشہور ہوئے. اور آپ کے دیگر مشہور ترین القاب میں زکی اور نقی ہے، کہ جس کے معنی پاکیزہ اور مطہر کے ہیں. ابھی آپ 22 سال کے تھے کہ امام ہادی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد مقام امامت پر فائز ہو گئے اور امت محمدی کی قیادت و رہبری کی عظیم ذمہ داری سنبھالی. افسوس کہ آپ کا دور امامت بہت مختصر تھا، جو 6 سال سے زیادہ نہیں تھا، اور آپ 28 سال کی عمر میں 260 ہجری قمری میں ایک اور ظالم عباسی خلیفہ معتمد کے ہاتھوں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے. آپ کے واحد فرزند کے جو جانشین رسول اور سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں، یعنی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آخری ذخیرہ الہی کی صورت میں یادگار کے طور پر باقی رہ گئے ہیں. کہ جو حیات بخش اور امید آفرین تابناک سورج کی مانند پردہ غیبت میں ہیں اور ایک دن مشیت الہی سے ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ الفصول المہمہ نامی کتاب کے مصنف ابن سباق مالکی، کہ جو نویں صدی کے اہل سنت عالم دین ہیں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کے وجود میں تمام فضائل اور اوصاف حمیدہ جمع تھے اور امامت کے منصب اور زمامداری و قیادت کے لیے لازم و ضروری تمام خصوصیات سے آپ آراستہ تھے، اور علم و عرفان، زہد و تقویٰ، کمال عقل و خرد، عصمت و شجاعت، کرم و جود اور بہت سی صفات اور اعمال حسنہ کہ جو انسانوں کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں، سب میں لاسانی تھے، یعنی وہ تمام خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں کہ جو آپ کے پدر بزرگوار نے ان کی امامت کے بارے میں صراحتاً یا ان کی خلافت و جانشینی کے بارے میں اشارتاً بیان فرمائی تھیں۔ ایک اور سنی عالم دین محمد ابن طلحہ، کہ جن کا تعلق شافعی مذہب سے ہے، کتاب المطالب والسؤول فی مناقب آل رسول میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ممتاز شخصیت کی توصیف میں اس طرح رقم تراز ہیں، جان لو کہ خدا نے انہیں فخر و مباحات اور عظمت و برتری کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کو تمام خوبیوں اور کمالات سے آراستہ کیا ہے اور ان کو دائمی اور ہمیشگی قرار دیا ہے، اس طرح سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کشش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، خاص طور پر ان کی نسل سے پیدا ہونے والے مہدی کہ جو ان سے منسوب اور ان کے پارہ تن ہیں۔ نہ صرف عقیدت مندوں نے بلکہ دشمنوں نے بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں زبان کھولی ہے۔ متوکل عباسی کے وزیر احمد ابن عبداللہ خاقان، کہ جس کے بارے میں تاریخی متون میں آیا ہے کہ وہ ایک متکبر اور خودخواہ شخص اور دشمن اہل بیت تھا، لیکن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کہتا ہے، وہ ایک عالم، زاہد، متقی، باوقار، طاہر النفس اور عظمت و شرافت کا مینارہ تھے، اس طرح سے کہ وہ سب کے دل، حتیٰ خلفاء، وزراء اور حکمرانوں کے دلوں میں بھی رسوخ پیدا کیے تھے، اور اسی سبب سے ان کے درمیان خاص عظمت و وقار اور قدر و منزلت رکھتے تھے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد، کہ جن کو اہم سیاسی مقام اور پوزیشن حاصل تھی، بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو خبر دی گئی کہ ابن الرضا، کہ جس سے مراد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، آئے ہوئے ہیں۔ میرا باپ ان کے استقبال کو گیا اور ان کے ہاتھوں کے بوسے دیے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور ایک غلام کی مانند ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا۔ جب امام علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے، تو میرے بابا نے بتایا کہ اس روئے عرض پر ان کے سوا کوئی بھی خلافت کا سزاوار اور مستحق نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات کے حامل ہیں، اور ایک جملے میں بتا دوں کہ وہ ایک انسان کامل ہیں، جس طرح سے کہ ان کے والد بزرگوار انہیں خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔ بلا شبہ ان منفرد اور بے مثال خصوصیات کی اصل اور سرچشمہ خدا کی خاص عنایات اور اس کا خاص لطف و کرم ہے کہ جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں اور اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اہل بیت رسول کی عظمت و بلندی کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، ہم ایک پناہ گاہ ہیں اس کے لیے کہ جو ہم سے پناہ کا طالب ہے، اور اس کے لیے نور ہیں کہ جو ہمارے نور کے پرتاؤ میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں کہ جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھامے ہے، کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہوگا، اور جو ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امامت و ولایت کا مقام و منزلت اتنا بلند و بالا ہے کہ یہ مقام خدا کے براہ راست حکم سے اس کے برگزیدہ بندوں اور پیشواؤں کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی سبب سے اسلام کے حقیقی پیشواؤں نے، اس لیے تاکہ امت مسلمہ حقیقی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت و خلافت کے راستے سے منحرف نہ ہو، تمام محدودیتوں، دباؤ اور خطروں کے باوجود 12 اماموں کے سلسلے کا تعارف کرانے کے علاوہ اس بات پر بھی کاربند رہے کہ اپنے بعد والے امام کو لوگوں کے سامنے متعارف کرا کے جائیں، اب چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور کبھی تو جو سیاسی فضا حاکم ہوتی تھی، اس کے سبب ناچار ہوتے تھے کہ خفیہ طور پر اور تمام حفاظتی نکات کی رعایت کے ساتھ اپنے بعد والے امام کو متعارف کرائیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں بھی اسی روش کو اپنایا گیا کہ جن میں چند ایک کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ابو حاشم جعفری، جو عظیم اور معتبر شیعہ راویوں میں سے تھے اور امام ہادی علیہ السلام کے خاص معتقدین میں سے تھے، کہتے ہیں، میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو انہوں نے فرمایا، میرا جانشین میرا بیٹا حسن ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا، اس کے یعنی حسن عسکری کے جانشین سے کہ جو ہمارا بھی جانشین ہے، تمہارا کیا برتاؤ ہوگا؟ میں نے پوچھا، کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پردہ غیبت میں ہوگا اور یہ روا نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے کہ جو پیغمبر کا نام ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، اور پھر ان کو ہم کس طرح پکاریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کہو الحجۃ من آل محمد صلوات اللہ علیہ۔ امام ہادی علیہ السلام کے ایک اور صحابی سقر ابن ابی دلف سے منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اور اس کے بعد اس کا بیٹا قائم امام ہوگا، اور وہ وہی ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح سے کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ ابو بکر ابن فحفقی کہتے ہیں، امام ابو الحسن ہادی علیہ السلام نے مجھے ایک خط میں لکھا، میرا فرزند حسن یعنی حسن عسکری علیہ السلام خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خلقت کے لحاظ سے کامل ترین فرد اور منطقی لحاظ سے ان کے درمیان پائیدار ترین فرد ہے، اور میری اولاد میں سب سے بڑا ہے، اور وہی میرا جانشین ہوگا، اور ہماری امامت اور احکام کا سلسلہ اس کے فرزند یعنی مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ختم ہوگا۔ لہذا جو کچھ تم مجھ سے سوال کرتے تھے اس سے کرنا، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ اس کے پاس موجود ہوگا، اس لیے تم جو نہیں جانتے تھے اور مجھ سے سوال کرتے تھے اس سے پوچھو، اور جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ اس کے پاس ہے۔ ایک افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اور پاکیزگی و فضیلت کے یہ پیکر اپنی امامت کے دور میں ایسے نااہل حکمرانوں کے روبرو تھے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ اور اپنی غاصبانہ خلافت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے کسی بھی جارحیت سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ بھی اس سے مستثنا نہیں تھا، اور امام علیہ السلام کو اپنے دور میں تین ظالم اور سرکش عباسی حکمرانوں معتز، مہدی اور معتمد کا سامنا تھا۔ معتز کے زمانے میں 70 سے زیادہ علویوں اور خاندان پیغمبر کے افراد کو حجاز قیام کے دوران اسیر کر لیا گیا اور ان کو سامرہ لایا گیا، اور اس دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب اور چاہنے والوں کو اس خلیفہ کے زمانے میں سخت دباؤ میں رکھا گیا تھا، اور بعض افراد نے کہ جو موجودہ صورتحال سے تنگ آ چکے تھے، امام علیہ السلام کو ایک خط لکھا تاکہ وہ جان سکیں کہ اب وہ کیا کریں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں لکھا، 3 دن بعد اس سے فرج و رہائی حاصل ہو جائے گی، اور آپ کی یہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی، اور سپاہیوں کے ایک گروہ نے معتز کے خلاف شورش کر دی اور اس کو اقتدار سے نیچے کھینچ لیا اور ایک سرداب میں اسے ڈال کر اس کا دروازہ بند کر دیا اور وہ اسی میں ہلاک اور نابود ہو گیا۔ معتز کے بعد مہدی اقتدار میں آیا اور اس نے منافقانہ روش اپنائی۔ وہ دینداری کا مظاہرہ کرتا اور خود کو مظلوموں کا مدافع ظاہر کرتا تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اس نے اپنا پلید چہرہ ظاہر کر دیا اور حکم دیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں۔ اسی طرح مہدی عباسی نے علویوں کے ایک گروہ کو جنہوں نے قیام کیا تھا سرکوب کیا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا اور وہ اسی میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مہدی نے آپ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ خدا کی قسم آل محمد کا وجود زمین پر سے ختم کر دوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا، اس کی عمر کتنی مختصر ہے، آئندہ 5 دنوں بعد ذلت و خاری کے ساتھ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ خلیفہ بھی شورشیوں کے حملے میں مارا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عقوفا۔ الهی وربی من لی غیرک اسألو كشف ذري والنور في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني ابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي ورب سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔